بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشرق مغرب شمال جنوب ہندوستان پاکستان سمیت دنیا کے جس کونے میں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے گرما گرم سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں ہمارے پیارے سے خوبصورت سے اچھے سے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے. جی ہاں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. اور انشاءاللہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارے خوبصورت سے ناظرین کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کی جانب بھی انشاءاللہ رواں دواں ہوں گے. اور اسی اچھے سے امید کے ساتھ اپنے پروگرام میں کرتے ہیں باقاعدہ آغاز اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں آج ہم جس خوبصورت سے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نظم و ضبط. جی ہاں، نظم و ضبط کے بارے میں ہمارا دین اسلام جو ایک مکمل دین ہے اس نظم و ضبط کے بارے میں اور پلاننگ کے بارے میں بہت تاکید کرتا ہے. اسلامی تعلیم و ثقافت میں نظم و ضبط کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بیٹوں یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر فرزندوں کو اس طرح سے وصیت فرمائی ہے کہ اسی کم بھی تقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں تقوی الہی اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط کی تلقین کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ زندگی کے امور میں بہت سارے جو مشکلات وہ جو کریٹ ہوتے ہیں وہ عموماً بے نظمی کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ افراد جو ہمیشہ زندگی میں نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں ان کے کام اپنے وقت پر اور مقررہ وقت پر انجام پاتے ہیں اور ان کے لیے مفید بھی واقع ہوتے ہیں. بس ہمارے لیے سب سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس قدر اس نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مفصل اور تفصیل سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ. بس آپ اگر اپنی زندگی میں ایک نیا رنگ لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کامیابی اور کامرانی کی منزلوں پر جانا چاہتے ہیں اور اس خوبصورت سے منزل کی طرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو پیدا کیجئے. اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے لیکن مسرت کے خوبصورت سے سیگمنٹ کے بعد. جی مسرت، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر انسا کیسی ہیں؟
الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟
الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گھرانے کی نیو سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. کچھ مزید معلوماتی خبریں اور معلوماتی ریسرچ کے ساتھ مسرت مہدی آپ کے سامنے. ناظرین اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سی نیوز کے ساتھ کہ جہاں دشمنان اہل بیت یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ شیعان اہل بیت کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، وہیں دوسری جانب دوسرے مذاہب دوسرے فرقوں کے ماننے والے بہت تیزی کے ساتھ اسلام قبول کریں اور اسلام میں انہوں نے شیعہ مذہب کو ہی کو منتخب کیا ہے. اسی میں ہی ایک خاتون یوکرائن کی ہیں جو کہ حالیہ میں جنہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا ہے. ناظرین ورزینہ نام کی یہ خاتون ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں ہی ایران کے شہر مازندران میں امام جمعہ اور نمائندہ ولی فقی کے دفتر میں حاضر ہو کر دین مبین اسلام قبول کر لیا. وزنیکا نامی یہ جوان خاتون جس نے حالیہ دنوں میں گریجویشن کیا ہے، انہوں نے اپنے گزشتہ دنوں منگیتر اور اہل خانہ کے ہمراہ مازندران میں آیت اللہ نور اللہ تبرسی کے دفتر میں حاضر ہو کر شہادتین زبان پر جاری کی اور مذہب تشیع میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا، اور انہوں نے اپنا نام ورنیکا سے بدل کر مریم انتخاب کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں شیعہ مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد شیعہ ہوئی ہوں اور اس بات کو ثابت کر چکی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام ان کے بعد جانشین برحق. ناظرین خدا سے دعا ہے کہ یوں ہی اہل بیت کے چاہنے والوں میں مزید ترقی فرما اور مزید ان کی تعداد میں اضافہ فرما. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہترین اور خوش نصیب گھرانہ وہ کہلاتا ہے جس میں زندگی گزارنے والوں کے درمیان نظم و ضبط پایا جاتا ہو، کیونکہ نظم و ضبط اہداف تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے. انسان اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ منظم پروگرام تشکیل دے کر اپنی زندگی کے لمحات کو خوشگوار اور پر ثمر بنا سکتا ہے. کوشش اور مصمم ارادے سے ایک صحیح اور منظم پروگرام تشکیل دے کر اس پر عمل کریں. صحیح منشور پر عمل انسان کو منظم، متحد اور انجام دیے جانے والی چیز کا معتقد بناتا ہے. انسان یہ کوشش کرے کہ زندگی کا ہر کام منظم پروگرام کے مطابق ہو تاکہ اپنی زندگی کے لمحات سے بہتر طور پر استفادہ کر سکے. اور اپنے گھر میں پرسکون ماحول اور کامیاب زندگی گزار سکے۔
ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین ہمیشہ کی طرح وقت ہوا ہے ای میل کا۔ ہمیں ایک ای میل لکھی ہے ندیم حسین نے، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، گھرانہ پروگرام بہت اچھا ہی جا رہا ہے اور ہمارے تمام گھر والے اس کو پسند کرتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے اور گھر والوں کے لیے مغربی رسومات کو فروغ دینے والے میڈیا کے مقابلے میں اسلامی رسومات اور پیغام معاشرتی حوالے سے ایک الٹرنیٹ پروگرام ہے۔ اللہ آپ کے پروگرام کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ندیم رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس حوصلہ افزائی کا کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا، آپ نے ای میل لکھی۔ ہمیں بس آپ لوگوں سے یہی حوصلہ افزائی چاہیے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور ہم دل لگا کر، جان لگا کر اس پروگرام کو مزید سے مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین سحر اردو ٹی وی کے فیس بک پیج پر ہمارے پروگرام کو محمد ازلان، عطیہ نشاط، عارف حسین، ناگو شاہد، شہزاد حسین اور سید مسرت نے پسند کیا ہے۔ ہم آپ سبھی کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو پسند فرمایا۔ ناظرین بقول شاعر، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ جی ہاں ناظرین، موضوع ہے نظم و ضبط اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف۔ جی خیر النساء،
شکریہ مسرت۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر، وہ ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کا ایک فائدہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم اپنے کاموں میں، ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں اور منظم ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے ڈائریکٹلی ہمارے مائنڈ پر، یعنی ہمارے ذہنوں پر ہوتا ہے، اور ہمارا جو فکری نظام ہے وہ بھی منظم ہو جاتا ہے، اور وہ افراد کے جن کا ذہن جو ہے منظم ہو وہ حتماً کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بانی انقلاب کیا خوب فرماتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنے افعال و کردار میں منظم ہو جائیں تو ہماری فکر بھی منظم ہو جائے گی، اور جب فکر منظم ہو گئی تو یقیناً انسان خدا کے مکمل فکری نظام کا بھی حامل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر مزید گفتگو کریں گے اپنے محترم مہمان کوثر شاہین کے ساتھ، تو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اور سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائے فی ہذہ الساعہ و فی کل ساعہ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کو اور ابن خراب کو، اور اس طرح سب ناظرین حضرات کو جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو۔ ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے وہ نظم و ضبط ہے۔
جی، نظم و ضبط کے بارے میں جیسا آپ بھی جانتی ہیں بخوبی، تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ خود آپ لفظ و اس نظم و ضبط کے جو میننگ آپ بتائیں، اور اس کی رعایت کیوں ضروری ہے، کیوں اس قدر ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اس کے اوپر اتنا تاکید کیا گیا ہے؟
اس لیے کہ نظم جو ہے متعدد معنی کیے گئے ہیں لغات میں بھی اور اصطلاحات میں بھی۔ لغوی معنی جو ہے ان کا ہے یعنی ایک جیسا، اور ترتیب اور سجا ہوا، اور اسی طرح قانون اور قاعدہ، اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا، بالکل مروارید کی طرح یعنی ایک جیسا پرویا ہوا۔ اسی طرح اسم کو ضبط جو ہے اس کا معنی ہے ہدایت و رہنمائی، یعنی خجا خواہشات رجحانات فطری کا، یعنی ایک خاص ہدف کی طرح جو ہے دل لگانا یا لگاؤ لگانا، اس کو جو ہے لغت میں نظم و ضبط کا معنی کیا گیا ہے۔ اگر اصطلاح میں اس کا معنی کیا جائے تو یوں کہتے ہیں کہ انسان ایک شخص کا یعنی روز مرہ زندگی کے جو کام ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک خاص ہدف کے ساتھ، اور ان کو بالکل جو اپنے ٹائم مقررات پر انجام دینے کے لیے، اور روز مرہ کے جو معمولات ہیں کہ ان کو ایسے انتخاب کرے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسا ان سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کو جو اس کا اصطلاح میں معنی کیا گیا ہے۔ اور اس کا ضروری کیوں ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے اس کے ذہن میں جو ہے مختلف خواہشات ہوتی ہیں، اس کی فکر ہوتی ہیں، اس کی سوچیں ہوتی ہیں ہر انسان کے ذہن میں، اور وہ جو سوچیں ہیں وہ ہر انسان کی مختلف ہیں، کیونکہ اگر یہ ان کی مختلف بھی ہیں اور متضاد بھی ہیں،
بالکل،
اور یہ جو ایسے اگر متضاد اور مختلف ہیں تو ان کا آپس میں تصادم بھی ہو سکتا ہے، ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، اور اس تصادم اور ٹکراؤ سے نجات کا بھی راستہ ہمیں چاہیے، اور وہ راستہ کیا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے جیسے یہ نہ ہو، کون سا راستہ انتخاب کرنا چاہیے، وہ ہے وفاداری اور نظم و ضبط اور قانون۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کریں. جیسے کہ ہمارے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نورانی کلام میں کہ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، یعنی اپنی حد سے تجاوز نہ کریں.
بہت شکریہ. جہاں آپ نے بات کی ایک نظم اور ضبط، دو لفظ عموماً ہم باہم استعمال کرتے ہیں، ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے درمیان میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی الفاظ ہیں اور ایک ہی ان کے معنی ہیں؟
جی ہاں بالکل، ان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ ضبط جو ہے وہ ہے انسان کو اپنے اندرونی اصلاح کرنی ہے، اس نے اپنے اندر کے جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اور اپنے آپ کو جو ہے نا اس جو قانون ہے جو ضابطے ہوں گے ان پر اس کو پابند کرنا ہوگا. جو انسان ان چیزوں کو یعنی اپنے اندر سلجھا لے گا تو ہم بھی اور دوسرا دیکھنے والا بھی اس کو ایک سلجھا ہوا انسان سمجھیں گے، اور دیکھنے والا بھی کہے گا یہ ایک منضبط اور جو ہے منظم شخص ہے. اگر یہ جو ہے اور نظم جو ہے جو اس سے مختلف ہے وہ ہے کہ ہم خود کو دوسری اپنے آپ کو دوسری کی طرف ڈھالنا ہے. ضبط جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے اندرونی خیالات ہے، اور نظم جو ہے وہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو دوسروں کی طرف ڈھالنا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کی طرف اور ان کی طرف جو ہے مل جانا ہے، ان کے اجتماع میں ان کے کاموں میں مل جانا ہے. اگر ایسا شخص امریا تصور رکھتے ہیں لیکن جو مغربی دنیا ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے لحاظ سے کہ یعنی دوسروں کے ساتھ ہم فکر، ہم خیال، ہم عقیدہ ہو جائیں، لیکن ہم جو ہے وہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اجتماع میں دوسروں لوگوں سے ان کام میں مل جائیں، نہ کہ ہم ان کے فکر اور عقیدے میں ان کے ساتھ مل، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ ہے کہ ہماری جو خود اعتمادی ہے، استقلال ہے، وہ چھن جائے گا. اور ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم خود کو ایسے ان کے لوگوں کے اجتماع کے کاموں میں، جو لوگ وہ کام کرتے ہیں ان کاموں میں ان کے ساتھ مل جائیں، ان سے جدا نہ ہوں. جیسے اگر ایسا کریں گے ان کے خیال ہم سوئی ان کے عقیدے کے ساتھ اگر مل جائیں گے تو وہ اس سے ہماری استقلال اور آزادی جو ہے وہ ہم سے چھن جائے گی،
سلب ہو جائے گی. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ نظم یعنی اس کا تعلق ہمارے بیرونی کاموں سے ہے جو ہم روزمرہ طور پر انجام دیتے ہیں، اور آپ نے ضبط کے بارے میں بات کی، وہ جو درونی حالات ہیں، نفسانی طور پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی اصلاح کرنا. بہت اچھے نکات کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں. میرا اگلا سوال، اور خصوصاً ہمارے ناظرین بھی ان کے ذہنوں میں بھی یہی ایک سوال ہوگا کہ نظم و ضبط کے بارے میں احادیث کے ذریعے سے آپ ہمیں بتائیں، معصومین علیہ السلام اس چیز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بھی اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید فرمایا کرتے، تو اس چیز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں.
جی جی، اس میں معصومین علیہ السلام نے نظم و ضبط کو بہت اہمیت دی ہے، بہت زیادہ. اگر ہم یہ دقت کریں کہ اگر ایک ہی حدیث اور ایک ہی آیت اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ حضرت علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری مراحل گزار رہے تھے تو انہوں نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی، اور ساتھ ہی جو اطراف تھے ان کو اور جو ناظرین ہیں وہ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک ہی حدیث کافی ہے اگر ہم اس کو سمجھے. تو وہ امام کا فرمان ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم.
میں یہیں پر کوثر شاہین صاحبہ ایک چیز کو یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی، اضافہ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ دیکھیں عموماً وصیت کے موقع پر انسان انہی چیزوں کی وصیت کرتا ہے جو بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، انسان اس کو وصیت کرتا ہے. اور میری نظر میں یوں کہنا چاہ رہی ہوں کہ امام علی علیہ السلام اس نظم و ضبط کو بہت ہی اہم سمجھتے تھے، اور تاکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے، تو اس وجہ سے آپ اس چیز کی وصیت بھی فرما رہے ہیں.
جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وصیت جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے یعنی. اور اسی طرح حضرت علیہ السلام اسی وجہ سے وہ وصیت کر رہے ہیں کیونکہ اس پر عمل کیا جائے. اور اس فصیح اور بلیغ کلام میں انہوں نے جو نظم ہے اس کو تقویٰ کے ساتھ کرا، تقویٰ جیسا بنایا، جس طرح حکم دیا ہے تقویٰ، کیونکہ تقویٰ کا جو مقام ہے وہ اسلامی تعلیمات اور دین میں بہت اس کی اہمیت ہے. اس کو بہت اس کی سفارش کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نظم بھی ہے وہ تقویٰ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، یعنی نظم اور تقویٰ کو ایک دوسرے کے ساتھ قرار دیا ہے. کہ جیسے اگر جو اگر ان الفاظ میں، کیونکہ ہم قرآن میں آیت نہیں ملتی نظم کے الفاظ سے، لیکن قرآن میں بھی ایسی ہمیں آیت جو ہے وہ بہت مل جاتی ہیں جن میں کہ ہم مخصوص اور ان تفسیر سے اور مفہوم سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ نظم انسانی زندگی میں اور دنیا میں جو ہے نظم و ضبط کو کتنی اہمیت دی گئی ہے.
بس جہاں آپ نے بات کہی کہ نظم جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ ہے، یا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ہاں ناظرین، کہ جو شخص جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا حتماً اپنی زندگی میں اتنا ہی منظم اور مرتب ہوگا اور اپنے ہر کام کو اپنے ٹائم پر اپنے وقت پر انجام دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں نظم و ضبط کے بارے میں، لیکن کیا کریں، وقت ہوتا ہے مسرت کے سیگمنٹ کا، چلتے ہیں کچھ نئی خبریں سنتے ہیں۔ جی مسرت،
ناظرین، جہاں زندگی کے ہر دیگر پہلوؤں کو نظم و ضبط بہت ضروری ہے، نظم و ضبط زندگی کے ہر پہلو کے لیے بہت ضروری ہے، وہاں خاندانی اور ازدواجی نظم کو برقرار اور ازدواجی زندگی کو مستحکم بنانے کے لیے بھی نظم و ضبط کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق جس کی زندگی میں نظم و ضبط موجود ہو تو ان کی زندگی بہت ساری مشکلات سے دور ہوگی، اور جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو تو اپنی توانائی کو ضائع کر دینے کے برابر ہے۔ بعض اوقات تو لوگوں کے گھروں میں کئی کئی نوکر اور خدمت گزار اور دیگر بہت سارے وسائل زندگی مہیا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتے اور اوضاع خراب ہونے کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ خواتین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ معاشی فکر کا ان کو حامل ہونا چاہیے اور وہ جان لیں کہ زندگی کی کیا ضروریات ہیں، وہ خاندانی امور اور اپنے اوقات کو کیسے منظم رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ ایسی بیوی نہ ہیں تو ہر جو آپ کے شوہر جتنا ہی کمائیں آپ اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی ہیں اور اسے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے گھروں کی مشکلات درآمد نہیں بلکہ بے نظمی ہیں، کیونکہ وہ بڑی تعداد میں اپنے گھر کو اچھے طریقے سے منظم نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہماری زندگی چاہے معاشی ہو یا معاشرتی ہو یا سماجی ہو یا ازدواجی، نظم و ضبط کا عمل دخل ہر جگہ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، وقت ہوتا ہے عوامی رپورٹ کا، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین، پروگرام گھرانہ کے رپورٹ سیگمنٹ میں میں طاہرہ آپ کو خوش آمدید درج کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کا اہم وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اور نشو و نما کو اچھے طریقے سے انجام دے۔ اسی طرح نشو و نما کی مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ بچے میں اچھی اور بری صفات کو پیدا کر سکتی ہے۔ اگر اچھی صفات میں دیکھا جائے تو وہ نظم و ضبط کو دیکھا جائے تو کون سا ایسا طریقہ ہے جو ایک ماں اختیار کر کے بچے میں نظم و ضبط پیدا کر سکتی ہے اور کس طرح سے اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، مل کے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو فطرتاً خداوند متعال اس کے وجود میں تمام خوبیوں کو رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ خداوند متعال نے فطرتاً ہمارے اندر تمام خوبیوں کو پیدا کیا ہے، نظم و ضبط بھی انہی خوبیوں میں سے ایک ایسی خوبی ہے جو ہمارے وجود کے اندر رکھی ہے۔ تربیت اور پرورش کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان خوبیوں کو نکھارتی ہے، اور والدین، ماں کی گود، اس کا گھرانہ، بچے کی سب سے پہلی جو ہے وہ تربیت گاہ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں والدین سب سے بہترین کردار ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کے اندر ایک اچھی خوبیوں کو نکھارنے میں، اور یہی تربیت ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر ان اچھی خوبیوں کو جو خداوند متعال نے انسان کو ہدیے کے طور پر دی ہیں وہ ان خوبیوں کو کم رنگ کر دے یا اصلا ان کو ختم کر دے۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند متعال نظم و ضبط کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اسی وجہ سے انسان بھی جو ہے وہ فطرتاً نظم و ضبط کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اس کائنات میں خداوند متعال نے اپنی ہر چیز میں، اپنی ہر مخلوق میں جو ہے نظم و ضبط کو جو رکھا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی دیکھیں، ہر چیز کے اندر نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔
ناظرین، اب تک آپ نے دیکھا کہ نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و ضبط ماں کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچے میں نظم و ضبط پیدا کر سکتی ہے، کون سا طریقہ اختیار کر سکتی ہے۔ آئیے مزید اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں۔
ایک بچے کے اندر ہم کیسے نظم و ضبط کو جو ہے وہ نکھار سکتے ہیں، کیسے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں ہے، کیونکہ بچے کی جو تربیت ہے اس میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو اس کے اوپر مؤثر ہوتے ہیں۔ آئی تھنک بہترین راستہ یہی ہوگا کہ والدین جو ہیں وہ خود ایسا کردار اپنائیں، خود منظم ہوں، تاکہ بچہ بھی جو ہے ان کو دیکھ کے نظم و ضبط جو ہے وہ اپنا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کرو وہ نہ کرو، یہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی اس کا ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا, اور وہ اپنے زیادہ تر اعمال جو ہے اپنے زیادہ تر جو ہے عمل ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیکھ کے دوسروں کو فالو کرتا ہے اور ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے والدین جو ہے جب خود جو ہے نظم و ضبط کا جو ہے مظاہرہ کریں گے, ان کے بچے کے ارد گرد رہنے والے جو ہیں لوگ, اس کا جو ایسا ماحول اس کو دیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ سب منظم طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, تو وہ بچہ بھی جو کیا ہے اس چیز کو فالو کرے گا, اپنے اس نظم و ضبط کو اپنائے گا. لہٰذا جب ایک بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اس کا باپ جو ہے وہ گھر میں جب داخل ہوتا ہے باہر سے آتا ہے اپنی چیزوں کو ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے, اپنی چیزوں کو پھیلا کے رکھتا ہے, تو وہ بھی جب اسکول سے آئے گا باہر سے کھیل کے آئے گا اپنے جو ہے وہ بیگز کو اپنی کتابوں کو اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اسی طرح پھیلا کے رکھے گا. اور اسی طرح اگر وہ دیکھتا ہے اس کی ماں کی روٹین جو ہے وہ منظم نہیں ہے تو وہ بھی اسی کو دیکھ کے نامنظمی کے شکار ہو جائے گا. لہٰذا اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ منظم ہوں اور نظم و ضبط کا جو ہے وہ سیکھیں, تو میرے خیال میں سب سے پہلے انہیں خود جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچے کو جو ہے وہ نظم و ضبط سکھائیں اپنے کردار کے ذریعے سے. ہاں جب دیکھیں کہ اپنے گھر میں سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے سب منظم طریقے سے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک بچہ جو وہ بے نظمی کا شکار ہوتا ہے, تو پھر دیکھیں کہ جو اس کو شاید باہر ماحول مل رہا ہے وہ ماحول اس کے لیے اچھا نہیں ہے, یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں, یا پھر جو ہے اگر چینج نہیں کر سکتے تو ماں جو ہے اس میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے میرے خیال میں, کیونکہ میں بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتا ہے, تو ماں جو ہے اپنے پیار سے شفقت کے ساتھ جو ہے اس بچے کو جو ہے بتا سکتی ہے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے جب اپنی دوسروں کی توجہ جو ہے وہ جلب کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو توجہ دیں, اس کو پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اس کے لیے کیا کہتا ہے مختلف حرکتیں کرتا ہے, مختلف جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بچے کی اچھی عادتوں کے اوپر اس کو توجہ دی جائے, اس کی تشویق کی جائے, اس کو سراہا جائے, تو بچہ کبھی بھی جو ہے وہ غلط حرکتوں کی طرف نہیں جاتا. جب والدین جب ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی کسی اچھی حرکت مثلاً اس کے نظم و ضبط کی تعریف کرتی ہے دوسروں کے سامنے, دوسروں کے سامنے اس کو سراہتی ہے, اس کو انعام دیتی ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے اس کو جو سراہتی ہے, تو بچہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور دوبارہ اس چیز کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے یعنی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی تشویق کرے, بالخصوص بچے کے سامنے جو وہ نامنظمی کا مظاہرہ نہ کرے تاکہ بچہ بھی ان کو فالو نہ کر سکے. اس کے علاوہ اور بہت سے راستے ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس چیز میں کس چیز کون سی چیز اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اس راستے کو اپنا کے جو ہے اس کو نظم و ضبط سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین پہلے خود منظم ہوں, بچے کے ارد گرد رہنے والے لوگ جب خود منظم ہوں گے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو بچہ بھی جو ہے وہ منظم ہی ہوگا.
ناظرین آپ نے ہماری رپورٹ دیکھی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گھرانہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
جی ہاں ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہماری یہ عوامی رپورٹ پسند آئی ہوگی. اور ناظرین ایک اور معلوماتی نیوز کے ساتھ آپ کو اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین کچھ ماہرین اس بات کے حامی ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو منظم بنانا چاہتے ہیں تو والدین کا خود سب سے پہلے منظم ہونا بہت ضروری ہے. ایک محقق کے خیال میں والدین کو بچے کے ساتھ نظم و ضبط کے متعلق بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ خود کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اور دوسروں سے کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں. اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچے کو منظم بنانے کے لیے ڈانٹنے یا مارنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, یہ بچے کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے اور ڈانٹنے یا مارنے سے بچے اور والدین کے رشتے میں درار پیدا ہوتی ہے. بچوں کے ایک ماہر نفسیات جنہوں نے سلسلے میں کافی تحقیق کی ہے, ان کے بقول بچے کی زندگی میں اگر شروع کے حصے میں مداخلت کرنے سے بچے ٹین ایج میں پہنچنے تک کافی حد تک نارمل ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں اگر ان پر آپ قابو پانا چاہیں تو اس کے چانس صرف 50% رہ جاتے ہیں. ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف.
بہت شکریہ مسرت. جی ہاں ناظرین آپ اس وقت ایران کے مقدس ترین شہر قوم سے اس پروگرام گھرانہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, وہ بھی براہ راست. تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہم نظم و ضبط کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں ہر چیز کو خداوند متعال نے بامنظم خلق کیا ہے اور ہر ایک کو اپنی اس کی ذمہ داری سونپی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دنیا کا ہر نظام ایک منظم طریقے کے ساتھ چل رہا ہے اور خداوند متعال چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان بھی اس طریقے کو اپنائیں, یعنی اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کرو. سب سے پہلے ایک حصے کو خدا کی عبادت میں اور اس کے ساتھ راز و نیاز میں, ایک حصے کو اپنے ذاتی کام اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے, اور تیسرے حصے کو اپنے دوست احباب, اپنے رشتہ دار عزیز, ان سے ملنا, ان سے ملاقات, ان سے ملنا میل جول رکھنے کے لیے, اور چوتھے حصے کو آرام اور تفریح اور اپنے اہل خانہ کے لیے صرف کر دو. اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں تو یقیناً آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس قول پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, بات کر رہے ہیں اپنے محترم مہمان سے نظم و ضبط کے بارے میں. آئیے ایک اگلا سوال پوچھتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہیں. محترمہ کوثر شاہین صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ اشارہ کر رہی تھیں اس عوامی رپورٹ سے پہلے. ایک مرتبہ پھر سوالات کا سلسلہ شروع کروں کہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کچھ فوائد بتائیں نظم و ضبط کے بارے میں. کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کے پروفٹ کے بارے میں پتہ چل جائے, کسی چیز کے ایڈوانٹیج کے بارے میں پتہ چل جائے تو انسان اس کام کو بہت ذوق و شوق کے ساتھ انجام دیتا ہے, تو اس کے کیا فائدے ہیں اگر انسان زندگی میں منظم ہو جائے؟
جی میں اس جو فائدے بتائیں اس سے پہلے آپ کو ایک بتاتی چلوں, وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ارادہ اور چاہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں دو قدم آگے بڑھے. جیسے وہ کام کرے وہ آگے بڑھے, اور آگے بڑھتا جائے تو اس جب وہ آگے بڑھے گا اور اپنی جو اس کی خواہشات ہیں وہ آگے بڑھتی جائیں, وہ بھی نظم و ضبط کے ساتھ, تو اگر وہ تھوڑا سا وہ جو ہے وہ دقت کرے اپنے عقل پر تو اس کو گواہی دے گا کہ عقل اس کا خود گواہی دے گا کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اور صحیح کام ہو اس کا, یعنی مختصر اور بے خطر ترین وہ جو ہے راستہ کون سا ہے, وہ راستہ ہے نظم و ضبط. اگر وہ اس راستے کو نظم و ضبط کو اختیار کرے گا تو وہ جلد جو ہے اپنے ہدف تک پہنچائے گا.
بالکل.
اور ہم اس شخص کو جو منظم ہے اور نظم کی رعایت کرتا ہے ہم بھی اس کو کیا کہتے ہیں, وہ یہ ایک منظم اور متعدل شخص ہے. اور اسی طرح جو وہ ہے کہ جو انسان اپنا اندر اپنے نظم کو مضبوط اور رکھ سکتا ہے تو اس کے اندر وہ جو اس کے کام بھی وہ صحیح جلدی ہوں گے اور وہ اس کام تک پہنچ جائے گا, تو اس کا ذہن اور جو اپنے اندر وہ خوشحالی محسوس کرے گا کہ میں اپنے بہتر اور جو ہے بہترین تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ میں آگے بڑھ چکا ہوں. لیکن سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان منظم ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ مضبوط پائیدار اور جو ہے وہ خود اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ مضبوط ہے اور کوئی مجھے یہ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, یعنی جو بھی کام میں نے کیا ہے وہ صحیح اور بہترین ہے, اس کو خود بھی یقین ہوگا اور جو دوسرے والا ہے وہ بھی سامنے اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی یہی کہے گا. اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ایجد کنہ, بے شک خداوند اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جو انسان بھی جو کوئی کام بھی انجام دے اس کو صحیح اور آسان طریقے سے انجام دے اور اس کو خود دلی یقین بھی ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس طرح سعد مقبری جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام شروع کرتے تھے جس کام بھی شروع کرتے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ادھورا چھوڑا ہو اور دوسرے کے حوالے کر دیا ہو, یعنی خود اگر جتنا بھی مشکل کام ہو خود ہی اس کو انجام دیا اور اس کو ان پر یقین ہوتا ہے, یہ کہ کیونکہ وہ اول سے جو ہیں وہ نظم و ضبط کی رعایت کر رہے ہیں, آخر تک جو کام بھی وہ کریں گے اس نظم و ضبط کے ساتھ کریں گے اور اس کو انجام بھی دیں گے. اسی طرح دوسری ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام کے صحابی سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی تو جب ان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے خدا نے مطالعہ کیا ہوا ہے کیونکہ جو سعد بن معاذ ہیں پیغمبر کے صحابی ان کی یعنی وہ پہلے جنگ میں زخمی ہوئے تھے جانباز اور اس کے بعد یعنی ان کی شہادت ہوئی ہے, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو امام اپنے اصحاب کو لے کر ان کے گھر تک گئے اور حکم کی دیا کہ سعد بن معاذ کو جو کفن دیا جائے غسل و کفن و حنوت و یعنی تکفین کر کے تابوت میں رکھا جائے, تو پیغمبر بھی ساتھ ساتھ خود ان کام کی نظارت کر رہے تھے. تو جب ان کی تابوت میں جنازہ رکھا گیا تو اٹھا کر لے کے جا رہے تو پیغمبر بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہی پاپ رہنا بدونِ ابا و ربا قبا یعنی رضا کے بغیر ان کے پیچھے پیچھے جنازہ کی جو تشریح کر رہے تھے. تو کبھی جو ہے تابوت کے دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف جو ہے وہ جاتے تھے. کیونکہ یہ داستان زیادہ مفصل ہے لیکن میں آپ کو اصلی نقطے پہ لے جاؤں. تو جب قبرستان میں پہنچے تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ ادا کی, اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خود قبر میں اترے اور قبر کا جو ہے تعویذ بند کیا انہوں نے بند کر کے, اور جو چھوٹے موٹے سوراخ تھے ان کی دراڑیں تھیں خود بند کیا. تو ساتھ جو ہے اصل نقطہ جو ہے ادھر ہے, وہ اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی کوئی کام کرے وہ تسلی بخش اور آرام سے کرے, کیونکہ دیکھنے والا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے اور آپ سب کو معلوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس قبر نے اور صاحب قبر نے فرسودہ ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. لیکن ہمارے خالق کو کیا پسند ہے؟ ان کو پسند ہے کہ میرا بندہ جب بھی کوئی کام کرے اس کو تسلی بخش اور آرام طریقے سے انجام دے. اس طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو ان کے دفن کیے جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قبر میں ایک شگاف ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, دیکھا اور اس قبر کے شگاف کو خود باندھ کیا. پھر بھی انہوں نے تکرار کیا اسی لفظ کو کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے اور یہ نصیحت ہے, وصیت ہے. اور جو اس زمان, کیونکہ اصل میں صحابہ کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں, اور ہمارے لیے بھی آئندہ جو نسل ہے ان کے لیے بھی, کیونکہ جو انسان
نمونہ عمل ہے,
بالکل جو انسان پیچھے سے نظم و ضبط کی رعایت کرتا چلا آ رہا ہے, وہ ادھر بھی وہ نقطۂ آخر میں آ کے بتاتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی شخص کوئی بھی کام کرے, اگر بھی چھوٹا ہو موٹا ہو بڑا ہو, اس کو تسلی بخش اور آرام سے انجام دے, تاکہ دوسرے کہنے والا بھی کہے کہ اس نے صحیح کام انجام دیا ہے اور ادھورا نہیں چھوڑا.
کوثر شاہین صاحبہ, یہیں پر ایک میرے ذہن میں ایک اور ایک حدیث کے ایک آ رہی ہے, تو میں اس کو چاہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے امور کو جب تم انجام دو تو ایسے اس طریقے سے انجام دو کہ تمہیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے, اور اخروی امور کو اس طریقے سے انجام دو کہ تمہیں کل ہی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اگلا سوال میں پوچھتی ہوں آپ سے کوثر شاہین صاحبہ, کچھ فردی لحاظ سے آپ بتائیں کن کن مقامات پر نظم و ضبط کی رعایت کرنا ضروری ہے؟
جی ویسے تو یہ بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کو صرف دو تین کی طرف اشارہ کرتی ہوں, کیونکہ شاید ٹائم بھی کم ہو کہ ہماری بحث گفتگو جو ہے اس کا طولانی ہے آگے. اور اس میں یہ ایک ہے عبادت, کیوں انسان کی جو تہذیب نفس ہے اور اس کو تزکیہ نفس میں وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے خالق حقیقی سے, یا اس میں تزکیہ نفس میں اس کا جو اہم کردار ہے وہ دعائیں اور عبادت ہیں, وہ جو ہے اس کا اصلی کردار ادا کرتی ہیں. اور انسان جو ہے وہ اپنے خالق کی طرف.
جی کوثر شاہین صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, السلام علیکم. جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یہ فی الحال, انشاءاللہ آپ دوبارہ کال کیجئے جب تک ہم اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی محترمہ کوثر شاہین صاحبہ,
تو یہ ہے کہ اپنے خالق, انسان جو ہے اپنے خالق حقیقی کی طرف جو ہے ہمیشہ وہ چاہتا ہے, اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا رابطہ جو ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ رہے.
بالکل.
تو اسی طرح اس کی ضرورت بھی ہے, اس کی ذہن کی روح کی غذا بھی ہے, وہ بھی جو ہے عبادت ہے. اگر ہم اسلامی جو تعلیمات ہیں ان میں دیکھیں تو جو نظم و ضبط ہے اس کی خاص اہمیت صرف عبادت میں جو ہے بہت کہی گئی ہے, کہ عبادت میں جو ہے وہ نظم و ضبط کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں یہ کہ مثلا بتاتی چلوں آپ کو کہ نماز پنجگانہ کے پانچ ٹائم جو ہے مخصوص دن میں کیے گئے ہیں.
بالکل.
یعنی یہ نہیں ہے کہ پانچ نمازیں ایک ٹائم پہ, یعنی خدا متعال نے اور پیغمبر نے ہمارے لیے یہ نظم مقرر کر کے بھیجا ہے کہ پانچ نمازیں اور وہ پانچ ٹائم پہ. یہ نہیں ہے کہ اگر صبح کی نماز ٹھیک ہے قضا کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ اگر نظم وہ نماز کو اس کے ٹائم کے بغیر پڑھے تو خدا متعال نعوذ باللہ قبول نہیں کرے.
جی کوثر شاہین صاحب ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم.
ہلو
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟
جی آواز بہت سلو آ رہا ہے لیکن بہرحال میں اپنا سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, شاید میرا آواز پہنچ.
جی آپ اپنا سوال فرمائیں.
پروگرام کرانا بہت زبردست پروگرام ہے اور شہر کی کہ ہم بہت زیادہ مشہور ہیں، ہم یہاں پردیش میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا اپنا مذہبی چینل ہے، اس سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بہرحال میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا بلکہ مختصر سوال کروں گا کہ اگر مہربانی کر کے اردو ٹائم اس میں زیادہ دیجیے نا، کیونکہ ہمیں فارسی آتی نہیں. اردو ٹائم اس کا بڑھائیے ذرا.
جی ضرور، آپ کے کال کرنے کا
بڑھائیے تاکہ ہم کو معلومات زیادہ ہو جائے اپنے مذہب کے بارے میں.
بہت شکریہ،
بہت مہربانی،
بہت شکریہ آپ کا، آپ کی کال کرنے کا. سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود تھے ایک صاحب جنہوں نے ایک سوال پوچھا تھا، انشاءاللہ ہم ان کا جواب بھی دیں گے انہیں. لیکن اس سوال لیکن مسرت کے سیگمنٹ کے بعد. جی مسرت
ناظرین، جہاں نظم و ضبط کی بات آتی ہے وہاں سب سے پہلے بات آتی ہے بچوں کی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے نظم و ضبط کے پابند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے. اور یہ بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اسکول میں بھی ٹیچرز یہی چاہتے ہیں کہ کلاس روم میں ہمارا اسٹوڈنٹ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے. لیکن اس نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں والدین بھی بچوں کو سزائیں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اسکول میں بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سزائیں دینے سے بچے سدھر جاتے ہیں؟ اگر سزا دینے سے بچے سدھر جائیں تو سزا دینے کی نوبت بار بار کیوں آتی ہے؟ کیوں بار بار ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں؟ ماہرین امور تعلیم کے مطابق ہمارے اساتذہ اسکولوں میں بچوں کو سزا دے کر پڑھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ مار بچوں کے لیے اس طرح ضروری ہے جس طرح پانی پودوں کے لیے ضروری ہے. ہمارے اساتذہ کرام بچوں کو مختلف طرح سے سزائیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیمی اور انتظامی مقاصد حاصل کر سکے، لیکن ماہرین اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مار کے ڈر سے بچہ تعلیم حاصل تو کر لے گا مگر اس میں اس کا دل شامل نہیں ہوگا. وہ مجبوراً تعلیم حاصل کر رہا ہوگا اور ایسی تعلیم اس کی شخصیت کو نکھارنے میں کوئی مدد نہیں دے سکے گی. ناظرین، تعلیم وہی اثر انداز ہو سکتی ہے جو پیار سے دی جائے. ناظرین یہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، امانت داری اور سچائی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، خیانت اور جھوٹ غریبی اور نفاق کا باعث بنتی ہے.
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین بات ہو جائے کچھ صحت کی. جہاں ایک صحت مند انسان کے لیے دیگر امور کے نظم و ضبط بہت ضروری ہے، اسی طرح اچھے حافظے کو بھی برقرار رکھنے کے لیے نظم و ضبط کا برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اس امر کے لیے جسمانی صحت پہلی اور بنیادی شرط ہے. حافظے کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے قوت ارادی اضافے میں بہت ضروری ہے، اور قوت ارادی کا قیام تندرستی کے بغیر محال ہے. ناظرین جہاں انسانی ذہن کو سکون پہنچانے اور حافظے کو نظم و ضبط میں برقرار رکھنے کے لیے دیگر نکات ہیں، وہیں ایک نکات یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی دلچسپی اور رجحان کا اچھی طرح جائزہ لے کر ایسا پیشہ یا موضوع منتخب کرنا چاہیے جو شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس کی ذہنی تسکین کا باعث ہو. ملانے تب کے برعکس پیشہ یا موضوع اختیار کرنے پر آدمی سے بھولنے اور غلطی کرنے جیسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف، جہاں وہ ہماری محترم مہمان سے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گی. یہ خیر النساء.
جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نظم و ضبط کے بارے میں. آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ روزمرہ زندگی کے تمام امور میں نظم و ضبط کی نہایت ضروری ہے. حتیٰ عہد و پیمان جب آپ کسی سے باندھتے ہیں، کسی سے پرومس کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، تو اس وعدے کو بھی ضرور آپ پورا کیجیے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ ان العہد کانا مسئولا، کل کو آپ سے اس عہد کے بارے میں جو آپ نے وعدہ کیا ہے لوگوں سے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. ہم نظم و ضبط کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنی محترم مہمان قاصر شاہین صاحبہ سے. آپ بات کر رہی تھیں عبادت کے حوالے سے کہ عبادت میں بھی نظم و ضبط ہونا چاہیے.
تو وہ بتاتے چلو میں یہ کہ دوبارہ اول سے شروع کرتی ہوں، کیونکہ انسان کی جو ہے وہ انسان کی تہذیب اور تزکیہ نفس میں عبادت اور دعاؤں کا جو ہے وہ بہت ایک اہم اور اصلی جو ہے وہ عمل دخل بہت کردار ہے. اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے خالق کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیازی کا احساس رکھتا ہے کہ ہمیشہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے خالق سے رہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب خود ہمارے جو ہادی ہیں، رہنما، پیشوا، امام، وہ ہمیشہ ہمیں وصیت کرتے رہے ہیں کہ اپنے زندگی کے جو اوقات ہیں، مقررات ہیں، ان کو چند حصوں میں تقسیم کر دو. ان میں سے جو انہوں نے کہا کہ ایک حصہ جو ہے وہ مخصوص عبادت کے لیے ہونا چاہیے، کہ وہ عبادت کا مخصوص جو اس میں کی رعایت کرے گا تو وہ اپنے دوسرے کاموں میں بھی جو ہے وہ آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ہے کہ اس میں جو اسلامی تعلیمات میں اس میں مخصوص اور خاص عبادت میں جو ہے وہ کہا گیا کہ اس میں اہمیت دی گئی ہے کہ اس میں وہ نظم و ضبط کا خاص خیال رکھا جائے. اس طرح کے مثلا نماز پنجگانہ کے جو ہیں پانچ اوقات مخصوص مقرر ہوئے ہیں، اور اس پانچ نماز کے جو ہے اندر اور پھر جو ہے نظم و ضبط اختیار کیا گیا ہے، جس لئے وضو، جگہ کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا، اس طرح یہ نماز کے لیے جو مقرر کیے گئے ہیں. اور اسی طرح جو روزے ہیں وہ پورے سال میں ایک مہینہ جو ماہ رمضان کے ہیں. ویسے تو انسان جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں ہر مہینے میں، لیکن نظم کے لحاظ سے کیا ہے، ہر انسان چھوٹے بڑے کو یہ معلوم ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ صرف ایک ہی مہینہ ہے. اسی لیے اسی طرح ساتھ ہی جو ایام حج ہیں وہ بھی مخصوص ایام ہیں. ویسے تو ہر انسان جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ زیارت نہیں کر سکتا، اور وہ عمرے کے طور پر، لیکن ایام جو ہے مخصوص حج کے وہ بھی خدا متعال نے جو ہے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں کہ مخصوص یہ دن ہے. اور یہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ عبادت میں بھی جو ہے وہ نظم و ضبط کی رعایت کی جائے. لیکن ان سب چیزوں میں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نقطہ خاص کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے اعتدال اور میانہ روی. کیونکہ اگر اس عبادت میں نظم و ضبط بھی ہو اور میانہ روی اور اعتدال نہ ہو تو وہ جو ہے انسان افراط و تفریط کا شکار ہو سکتا ہے. اگر ایسے ہو جائے، اعتدال سے خارج ہو جائیں، تو کیا ہماری یہ عبادت جو ہے وہ اور ہمارا جو رابطہ ہے خدا کے ساتھ، وہ شوق عبادت اور رابطہ جو ہے کمرنگ ہو جائے گا. تو
جی،
اور ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی جو ہے وہ احساس کرنی چاہیے. ایسے انسان جو عبادت میں بھی نظم رکھے گا تو وہ اس جو سستی ہے اور کاہلی ہے اس سے بھی وہ بچا رہے گا.
ہاں جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں، اور بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اور مسرت، آپ کا بھی شکریہ کہ بہت ہی خوبصورت نیوز آپ نے دی، خصوصاً نظم و ضبط کے حوالے سے. جی ہاں ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے خواتین کے بارے میں، کہ خواتین کے گھر میں کام کاج کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں. انشاءاللہ آپ نیکسٹ پروگرام کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو انشاءاللہ وہ موضوع بھی ضرور پسند آئے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. التماس دعا.